أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على النبي وآله مرة واحدة قضى الله له 100 حاجة 30 للدنيا و70 للآخرة. مومنین کرام, پچھلی مجالس میں آپ کے خدمت میں حقوق اہل بیت بیان کرتے ہوئے چند حقوق ذکر کیے گئے. ان میں سے اہم ترین حقوق جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے, حق معرفت ہے, اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کی شناخت تمام عالم اسلام پر اور تمام کائنات کے مسلمین اور مومنین پر واجب اور ضروری ہے. اور دوسرا حق, حق اطاعت ہے, اہل بیت کی پیروی کرنا, اہل بیت کی اطاعت کرنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا, یہ انسان کی سعادت اور خوشبختی کا واحد ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کو پا سکتا ہے. اور تیسرا حق جو آپ کے خدمت میں بیان کیا گیا, جو قرآن نے اور روایات نے بیان کیا گیا ہے, وہ حق محبت ہے, کہ قرآن پاک میں اہل بیت کی محبت کو اور اہل بیت کی مودت کو واجب اور لازمی قرار دیا گیا ہے. یعنی ہماری ذمہ داریوں میں سے, اہل بیت کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق, حق محبت اور حق مودت ہے. اور پھر محبت کے آثار آپ کے خدمت میں بیان کیے, اس کے دنیاوی آثار, اخروی آثار اور اس کے برزخ میں آثار. پھر خاص طور پر امیر المومنین کی محبت کی تاکید اور اس کے فوائد, اور جناب صدیقہ طاہرہ شفیعہ روض جزا حضرت زہرا کی محبت کے جو اہم ترین آثار ہے, فوائد ہے, اور اس سلسلے میں جو سرور کائنات کی تاکید ہے, یہ آپ کے خدمت میں اس سے پچھلے درسوں میں بیان کیا گیا. آج ایک اور اہم ترین حق کے سلسلے میں ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کرنا ہے. قرآن پاک نے جہاں اہل بیت کے متعدد حقوق کو اور ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے, ان میں سے ایک اہم ترین حق اہل بیت حق صلوات ہے. ان کے اوپر درود بھیجنا, ان کے اوپر سلام بھیجنا اور ان کے اوپر صلوات اور پوری زندگی درود و سلام بھیجتے ہوئے اپنی زندگی کا گزارنا, یہ قرآن پاک کی سفارشات میں سے, قرآن کے اہم ترین دستورات میں سے ہے. لہذا حق صلوات ان اہم ترین حقوق واجبہ اور لازمہ میں سے ہے, جس کو قرآن نے مسلم طور پر تمام کائنات کے مسلمین پر اور تمام کائنات کے مومنین پر ضروری اور لازمی قرار دیا ہے. آیہ صلوات کے عنوان سے یہ آیت سورہ مبارکہ احزاب کی 56 آیت ہے, جس میں پروردگار عالم نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ سرور کائنات کی ذات پر, ختمی مرتبت کی ذات پر اور پھر پیغمبر کی اہل بیت کرام پر درود پڑھتے ہوئے اور ان کو سلام پیش کرتے ہوئے اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزارے. سورہ احزاب کی آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک پروردگار عالم اور اللہ کے جو فرشتے ہیں, اللہ کے جو ملائکہ ہے, وہ بھی پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان صلو علیہ، تم بھی نبی پر درود بھیجو، نبی پر صلوات بھیجو، وسلم تسلیما، اور پیغمبر پر سلام بھیجو، پیغمبر کو سلام کیا کرو جس طریقے سے سلام کرنے کا حق ہے۔ لہذا اس آیت میں دو چیزوں کی دستور جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صاحبان ایمان اور کائنات کے تمام مومنین کو قرآن نے یہ دستور دیا ہے کہ وہ ہمیشہ پیغمبر پر درود بھیجا کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ صاحبان ایمان پیغمبر پر درود بھیجو۔ یہ صریح قرآنی ہے، واضح لفظوں میں قرآن نے پیغمبر پر درود بھیجنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز جو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے قرآن نے ضروری قرار دیا ہے، وسلم تسلیما، اور پیغمبر کو سلام کرو اور انہیں سلام بھیجو جس طریقے سے سلام کرنے کا حق ہے۔ ساتھ ساتھ آیت نمبر 57 ہے، اس میں ان لوگوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے، نہ تنہا مذمت کی گئی ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے اور عذاب عظیم اور دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اولاً دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو ملعون قرار دیا ہے، جو خدا کو اذیت دینے والے ہیں، رسول کو اذیت دینے والے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو ملعون قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے قیامت میں انتہائی دردناک اور انتہائی توہین اور تذلیل کرنے والا عذاب کا جو ہے وہ خبر دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ ان الذین یؤذون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو خدا کو اذیت دینے والے ہیں، خدا کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ورسولہ اور اللہ کے رسول کو اذیت کرنے والے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر خدا نے لعنت کی ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان لوگوں کے لیے خدا نے آمادہ اور تیار کر رکھا ہے ایسا عذاب جو انتہائی خار کرنے والا ہے، انتہائی توہین اور تذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لہذا ایک طرف پیغمبر کے اوپر اور آل پیغمبر پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے مقابل میں ان کے ستانے والوں کو، ان کو اذیت پہنچانے والوں کو، ان کو تکلیف پہنچانے والوں کو اولاً ملعون قرار دیا گیا ہے، اور ثانیاً ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آئے صلوات کے ذیل میں کچھ اہم نکات آج آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے درود کا آغاز اپنی ذات سے کیا ہے۔ پوری کائنات میں، پوری جہان میں سب سے پہلے پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر درود بھیجنے والی جو ہستی ہے، جو ذات ہے، وہ خود خالق دو جہاں ہے، مالک کائنات ہے۔ خدا نے اپنی ذات سے درود کا آغاز کیا ہے، یعنی سب سے پہلا جو ہستی ہے، سب سے پہلی جو ہستی ہے درود بھیجنے والی پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر، وہ خدا کی ذات ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پروردگار عالم نے آیت میں فرمایا، خدا کے ساتھ ساتھ دوسرے مرحلے میں وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو معصوم ہے، مقربان درگاہ حق ہیں، وہ آل رسول پر اور پیغمبر پر درود بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور خدا کے جو ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، وہ پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے واضح لفظوں میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود کا آغاز جس ہستی نے کی ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا کے ساتھ ساتھ اس عظیم عبادت کو، اس عظیم عمل کو انجام دینے والی جو ہستیاں ہیں وہ خدا کے مقربین ہیں، وہ ملائکہ مقربین ہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ درود بھیجتے ہیں۔ اور جب خدا درود بھیج رہا ہے، ملائکہ آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں، تو اب مومنین کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا اس عمل کی اہمیت اور اس عمل کی فضیلت اور اس عمل کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، یہ عمل سنت پروردگار ہے، سیرت الہی ہے، سیرت ملائکہ مقربین ہے۔ یعنی وہ شخص جو درود بھیج رہا ہے وہ سنت الہی کو انجام دے رہا ہے، عبادت پروردگار کو بجا لا رہا ہے، ملائکہ مقربین کی سیرت پر چل رہا ہے۔ لہذا فرشتوں کی سیرت پر، خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مومنین کو دستور دیا گیا کہ وہ بھی پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر درود بھیجا کرے، ان پر سلام بھیجے۔ دوسرا جو نقطہ ہے، یہاں پر عربی گرامر میں لفظ یصلون آیا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون۔ یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، جہاں پر فعل مضارع کا لفظ آ جائے تو وہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی اب کسی کام کو وقتی طور پر انجام دینا ہو تو اس صورت میں فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے، وہاں فعل مضارع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلسل کسی کام کو انجام دینا ہو اور اس میں استمرار ہو، اس میں دوام ہو، تسلسل ہو، وہاں فعل مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ جو لایا ہے، لفظ مضارع لایا ہے یصلون۔ اب اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پروردگار عالم اور فرشتے مسلسل درود بھیجتے ہیں، ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ اب مومنین سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، جس طرح خدا ہمیشہ درود بھیجتا ہے، جس طریقے سے ملائکہ ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں، تم بھی اے مومنین کائنات محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرو۔ اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ درود بھیجنا کافی نہیں ہے، درود کے بارے میں روایت آئی ہے اس کو ہمیشہ انجام دیا جائے۔ اب اچانک چونکہ بات ہمیشہ انجام دینے کی بات آئی، حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، چار چیزوں کو کثرت کے ساتھ بجا لاؤ اور ہمیشہ بجا لاؤ، ہمیشہ ان چار چیزوں کو انجام دیتے رہو۔ اگر تم سعادت چاہتے ہو، خوشبختی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو چار چیزوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ انجام دینا ہے۔ مولا نے فرمایا، اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن والصلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چار چیزوں کو کثرت کے ساتھ انجام دو اور ہمیشہ انجام دو۔ ایک، ذکر الہی، خدا کے ذکر کو ہمیشہ انجام دیتے رہو، یعنی ہمیشہ یاد الہی میں رہو، ہمیشہ ذکر الہی میں رہو، جیسے خود قرآن کہتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو ہمیشہ، اور صبح و شام تسبیح الہی پڑھتے رہو۔ لہذا ذکر وہ دستور قرآنی ہے، وہ دستور ائمہ ہے، ہمیشہ یاد الہی میں رہنے کی تاکید ہے، ہمیشہ ذکر خدا پڑھنے کی تاکید ہے، اور کسی بھی وقت یاد الہی سے، ذکر خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہمیشہ انجام دینے کے لیے امام حسن عسکری کی روایت میں آئی ہے، کہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، کسی وقت موت کو فراموش نہ کرو۔ کوئی انسان موت کو اگر فراموش کرتا ہے تو وہ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اور تو روایات میں آیا، موت کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے، ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا ہے، موت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو ہمیشہ انجام دینے کے لیے کہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن پر عمل کرتے رہو، قرآن کو سمجھتے رہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن تلاوت کیا بس کافی ہے، رمضان میں تلاوت ہو گئی، بہت تلاوت کی ہے اور رمضان میں بہت قرآن پاک ختم کیے گئے، اب دوسرے مہینوں میں تلاوت نہ کریں۔ اگر آپ دوسرے مہینوں میں تلاوت نہ کریں گے تو خدا کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ آثار قرآنی، قرآن جیسے انسان تلاوت کرتا ہے، اس کے قلب پر خدا کی رحمتیں، اس کی دل پر خدا کی عنایتیں، ہزاروں نور جو ہے برستا ہے، وہ انسان نورانی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نور کو، اس رحمت کو ہمیشہ پانے کے لیے ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے روایات میں آیا، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو۔ ہمارے ائمہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صبح کے وقت تلاوت کرتے تھے، ظہر کے وقت تلاوت کرتے تھے، اور شام کو بھی نماز کے وقت تلاوت کرتے تھے، خاص طور پر سحر کے وقت نماز شب کے ادا کرنے کے بعد اکثر ائمہ کی سیرت ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا تلاوت کو ہمیشہ انجام دیتے رہو، ذکر خدا کو انجام دیتے رہو ہمیشہ، اور خدا کے ذکر کو، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، اور موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ چوتھی چیز جو مولانا نے فرمایا ہے، والصلوات علی محمد و آل محمد، کہ اکثر اوقات ہمیشہ جو ہے نا وہ دائم الاوقات محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہو۔ یہ ہمیشہ آل محمد پر درود بھیجنا سنت الہی ہے، سیرت پروردگار ہے اور سیرت ملائکہ ہے۔ جس طریقے سے خدا ہمیشہ درود بھیجتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے تم بھی ہمیشہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہو، کبھی بھی درود سے غافل اور درود کو کبھی ترک نہ کیا کرو۔ یہ آیت کے اندر صریح جو ہے وہ فعل مضارع اس بات کو نقطہ اس نقطے کو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک اور اہم ترین نقطہ جو آیت کے اندر ہے, وسلم تسلیما, آیا اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے اور بہت ساری روایات میں وسلم تسلیما کا معنی پیغمبر پر سلام بھیجنا ہے, یعنی پیغمبر کو سلام کرنا, جیسے نماز میں پیغمبر کے اوپر سلام بھیجنا واجب ہے, السلام علیکم ایھا النبی. اس کے علاوہ جو ہے عام اوقات میں پیغمبر کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نور اللہ, نماز کے بعد اور مختلف اوقات میں پیغمبر پر درود و سلام بھیجنا وہ قرآن کے دستور اور قرآن کی سفارشات میں سے. لہذا سلم و تسلیمہ کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے, جس طرح تم پیغمبر پر درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہو, اسی طریقے سے ان کو سلام بھی کیا کرو, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا, ان کی زیارت کرو, ان کا سلام بھیجو. تو درود و سلام کو ساتھ ساتھ جو ہے بیان کیا گیا, لہذا سلم علیہ وسلم و تسلیمہ کا معنی سلام بھیجنا. بعض روایات میں آیا ہے وہ سلم و تسلیمہ میں حضرت ابی بصیر نے امام صادق سے سوال کیا, یبن رسول اللہ, قرآن نے دو وظیفے بیان کیا ہے, ایک درود کا وظیفہ ہے, درود تو ہم نے سمجھ لیا کہ پیغمبر پر صلوات بھیجنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, لیکن وسلم و تسلیمہ کہ اس آیت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. وسلم و تسلیمہ کا معنی کیا ہے؟ مولا امام صادق نے اس سوال کے جواب میں فرمایا, ہوا التسلیم له فی الامور, تفسیر نمونہ جلد نمبر 17 میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے. یہاں سلام کے معنی تسلیمہ سے مراد پیغمبر کی تمام دستورات کو, تمام فرمائشات کو, تمام تعلیمات کو تسلیم کرنا ہے, ماننا ہے, سر تسلیم خم کرنا ہے پیغمبر کی عظمت کے سامنے, پیغمبر کی تعلیمات کے سامنے, پیغمبر کی تمام دستورات کے سامنے. یعنی مولا امام صادق نے اس آیت کا یوں معنی کیا کہ معنی تسلیم ھذا ھو التسلیم لہ, پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, فی جمیع الامور, پیغمبر جو دستور دے, پیغمبر کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں حکم کریں اس حکم کو ماننا, اس حکم کو تسلیم کرنا. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر پیغمبر ہمیں دستور دے رہا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے, اس کو تسلیم کرنا واجب ہے. اس طریقے سے پیغمبر کی فرمان, پیغمبر کی ارشاد, پیغمبر کی تعلیمات کے سامنے تسلیم خم ہو جاؤ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یعنی مکمل طور پر پیغمبر کی تمام دستورات اور تعلیمات اور تمام پیغمبر کی سفارشات کو تم تسلیم کر لو, مان لو, جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. یعنی دوسرے معنوں میں پیغمبر کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا. نتیجہ یہ ہوتا ہے اب اس وقت پیغمبر پر درود بھیجتے رہو اور پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں, پیغمبر کی جو دستورات ہیں, پیغمبر کی جو سفارشات ہیں, پیغمبر نے جو جو چیزیں تمہیں کہا ہے اس کو عمل کرتے رہو, اس کو بجا لاتے رہو جس طریقے سے بجا لانے کا حق ہے. لہذا سلمو کا معنی دو معنی جو ہے نا وہ کیا, ایک سلام بھیجنا, دوسرا پیغمبر کی دستورات اور تعلیمات کو, فرمائشات کو مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا. اس کے بعد پھر ایک اور اہم ترین بات جو آیت کے ذیل میں ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی, آئے صلوات آئی اور پیغمبر پر درود بھیجنے کا حکم دیا, دستور دیا, تو اصحاب رسول نے پیغمبر سے سوال کیا, یا رسول اللہ ہم کیسے درود بھیجیں, درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے, کیف نصلی علیک, ہم کیسے آپ پر اور آپ کے آل پر درود بھیجیں. تو پیغمبر نے فرمایا, قل اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم, کہ جب بھی تم درود بھیجو گے تو اس طریقے سے درود بھیجنا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, خدایا پروردگار پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما. تو یہاں درود میں دو چیزوں کو پیغمبر نے بیان کیا ہے, ایک پیغمبر کی ذات پر درود بھیجنا ضروری ہے, اور پیغمبر کے ذات کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اہل بیت پر بھی درود کا بھیجنا ضروری ہے. اگر صرف اللہم صلی علی محمد اتنے پر اگر اکتفا کیا جائے تو وہ درود ناقص ہے
اور وہ درود نامکمل ہے. اس قسم کی درود بھیجنے سے پیغمبر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اس درود کو روایات میں صلاۃ البتراء کہا گیا ہے. پیغمبر پر درود بھیجے اور آل پیغمبر پر اگر درود نہ بھیجے تو خدا بھی ناراض ہے اور پیغمبر بھی ناراض ہے. سنیوں کی ایک مستند اور معتبر کتاب سوائق محرقہ کی جلد نمبر 144 میں یہ روایت موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا جب بھی مجھ پر درود بھیجو گے تو میرے آل پر بھی درود بھیجنا, اہل بیت پر بھی درود بھیجنا, اور مجھے درود میں تنہا نہ کرنا, اور اگر میرے آل پر درود بھیجو گے تو یہ درود خدا کی بارگاہ میں قبول ہے اور یہ درود مکمل درود ہے, اور اگر تم نے میرے پر درود بھیجا میرے آل کو اگر شامل نہیں کیا تو یہ تمہارا درود ناقص ہے, یہ تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کا سبب نہیں ہے. دیکھیں یہ روایت سوائق محرقہ صفحہ نمبر 144 پر بیان کیا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرور کائنات نے درود کا طریقہ بیان کرنے کے بعد کہ تم پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ درود کا طریقہ ہے, یہ درود بھیجنے کا انداز اور طریقہ ہے. پھر منع کیا, لا تصلوا الصلاۃ البتراء, تم لوگ مجھ پر ناقص اور نامکمل درود نہ بھیجا کرو. ایسا درود نہ بھیجنا جو ناقص ہے نامکمل ہے, وہ تمہارے لیے رحمت کے بجائے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائے, میری ناراضگی کا سبب بن جائے, وہ درود نہ بھیجنا. فرمایا لا تصلوا الصلاۃ البتراء, کہ نامکمل اور ناقص صلاۃ دم بریدہ صلاۃ نہ بھیجا کرو. فقال وما الصلاۃ البتراء, پیغمبر کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ناقص صلوات کیا ہے, ناقص درود کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد و تمسکون, یوں درود بھیجے اللہم صلی علی محمد, کہ یوں صرف پیغمبر پر درود بھیج کر خاموش ہو جائے, رک جائے, ٹھہر جائے, تو یہ صلاۃ بترا ہے, یہ نامکمل صلاۃ ہے اور یہ ناقص جو ہے نا وہ درود ہے. بل قولو, بلکہ یوں درود بھیجا کرو, جب بھی صلوات پڑھو گے یہ صحیح صلوات ہے, مکمل صلوات ہے اور بہترین درود ہے. پیغمبر نے درود جو ہے وہ تعلیم دی, فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یوں کہو جب بھی درود بھیجو گے تو میرے ساتھ ساتھ آل کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہوئے مکمل صلات جو ہے وہ پڑھا کرو. لہذا اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ واضح اور یہ حقیقت بالکل آیا ہو جاتی ہے کہ جب بھی صلوات پڑھے درود پڑھیں تو اس میں آل کا ذکر ضروری ہے, اور آل کے بغیر وہ درود جو ہے نا وہ ناقص ہے. ایک اور روایت آپ پہ, چونکہ یہ روایت بہت طولانی ہے, میں اس کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, خوشخبری دی ان لوگوں کو جو ہمیشہ درود پڑھتے رہتے ہیں, اور انسان کی دنیاوی زندگی میں, اخروی زندگی میں, برزخ میں انسان کی نجات اور خوشبختی اور خدا کی رضا اور خوشنودی, دعاؤں کی اجابت میں, گناہوں کی مغفرت میں, اور سعادت اور خوشبختی کے حصول میں کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا, بہت زیادہ اس کے آثار, بہت زیادہ اس کے فوائد ہے, اور بہت زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت اور تاکید کو بیان کیا گیا ہے. سرور کائنات نے درود کی تاکید اور درود کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اور اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے, من صلی علی النبی و آلہ مرۃ واحدہ قضى اللہ له مئۃ حاجہ. پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو مجھ پر اور میرے آل پر ایک مرتبہ درود بھیجے, من صلی علی النبی و آلہ, جو پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر ایک مرتبہ درود بھیجے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو برآوردہ کرتا ہے, اس کی 100 ضروریات کو پورا کرتا ہے, 100 اس کی حاجات اور 100 اس کی جو تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے. ان 100 حاجات میں سے, 100 اس کی ضروریات اور اس کی تمناؤں میں سے 30 حاجتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے, اور 70 حاجتیں آخرت کے لیے پروردگار عالم اس کے لیے عطا کرتا ہے, اس پورا کرتا ہے, صرف اس بنیاد پر پہ کہ اس نے آل محمد پر جو ہے نا وہ درود بھیجا ہے اور پیغمبر پر درود بھیجا ہے. فرمایا من صلی علی النبی و آلہ مرۃ واحدہ, وہ شخص جو پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اس کا فائدہ یہ ہے, اس کا اثر یہ ہے, اس کا اجر یہ ہے. قضى الله له 100 حاجة, خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. 30 للدنيا, ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا ہی میں برآوردہ کرتا ہے. وسبعون للآخرة, اور 70 حاجتیں آخرت میں برآوردہ کرتا ہے. حقیقت میں درود ہمارے لیے خدا کی رحمتوں کو پانے کا, اپنی مغفرت حاصل کرنے کا, اپنی حاجات کو برآوردہ کرنے کا, اپنی دعاؤں کی اجابت کرانے کا, خدا کی عظیم عنایات کو پانے کا بہترین وسیلہ ہے. درود حقیقت میں عنایت الہی ہے, لطف پروردگار ہے. خدا بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں, پروردگار اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اور محمد و آل محمد کی بے شمار روایات جو درود کی سفارش کی گئی ہے, درود کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے, ان روایات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی پوری زندگی تسلسل کے ساتھ, دوام کے ساتھ, کثرت کے ساتھ ہمیشہ درود پڑھنے کی اور درود پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی اور تیری رضا اور آل محمد کی رضا کو پانے کی توفیق عنایت فرما. خدا بندہ پروردگار, جو مومن مومنات پریشان ہیں, بیمار ہیں, انہیں شفا یاب فرما, ان کی پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فوجہم.